وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام جزاک اللہ خیرہ. بہت ہی اچھا اور پیارا سوال ہے. امام شافعی نے معطا امام مالک کے بارے میں فرمایا کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب یہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اب اس کو صحائے ستہ میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ بات اچھی ہے لیکن اس کا جواب بھی بہت ہی سمپل سا ہے. وہ یہ کہ صحائے ستہ امام بخاری اور ان کے بعد جو ان کے کچھ شاگرد اور دیگر ساتھی اور ان کے ہم اثر محدثین ہیں, ان کی کتابوں کی کمپلیشن ہے جو بعد میں نام دیا گیا. امام شافعی رحمہ اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے تقریباً 100 سال کے بعد امام بخاری دنیا میں تشریف لائے, تو امام شافعی نے امام بخاری کی اس کتاب کو دیکھا ہی نہیں. تو یہ ان سے پہلے کی بات تھی, ایک بات. دوسری بات یہ کہ امام مالک کی وہ کتاب جتنی اعلیٰ درجے کی سندیں ہیں وہ سب تقریباً سبھی امام بخاری کی سندوں میں بھی آ گئی ہیں, اور امام بخاری نے وہ ساری حدیثیں اپنی کتاب میں داخل کری لی ہیں. تو تقریباً معطا کی اکثر حدیثیں جو اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں وہ سب کے سب بخاری شریف کے اندر آ ہی گئی ہیں یا صحیح ستہ کی اور کتابوں میں آ گئی. اور امام مالک کی جو معطا ہے وہ اصل میں ایک درجے میں فقہی اعتبار سے لکھی گئی ہے, اس لیے بعض لوگ اس کو حدیث میں ہی شمار کرنے کے قائل نہیں ہیں, حدیثی کتاب نہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو فقہ کی کتاب ہے, لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے, وہ حدیثی ہی کتاب ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس بنیاد پر اس کی ضرورت نہ رہی کہ اس کو صحائے ستہ میں شامل کیا جائے, کیونکہ اس کی حدیثیں ساری اس میں آ گئی ہیں. دوسرا یہ بتایا کہ امام شافعی نے امام بخاری کا زمانہ نہیں پایا, اور لیکن یہ کہ ہمارے مدارس کے اندر صحائے ستہ پڑھائی جاتی ہے, ان کے علاوہ معطا امام مالک اور معطا امام محمد پڑھائی جاتی ہے, ان کے علاوہ جو ہے وہ تحاوی شریف پڑھائی جاتی ہے. امام تحاوی بھی بہت بڑے درجے کے امام گزرے ہیں, اور حنفی فقہ میں بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی فقہا ہیں اور علماء ہیں آج کل اب تک پچھلے 1300 سالوں میں, عقیدے کے اندر امام تحاوی کا جو عقیدہ تحاویہ ہے وہ الٹیمیٹ کتاب ہے, اور تمام لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں, سلفی حضرات بھی, صوفی حضرات بھی, مقلدین بھی, غیر مقلدین بھی. تو امام تحاوی جو ہے بہت بڑے امام گزرے, تو ان کی احادیث پہ بھی بڑی خدمات ہیں بڑی, لیکن چونکہ وہ حنفی ہیں تو ان کی کتابیں احناف کے لیے بڑے فائدہ مند, غیر اور دیگر لوگوں کے لیے بھی جو محدث ہیں اور جن کو ذوق شوق ہے سیکھنے کا, ان کے لیے بھی بڑے فائدے کی چیز ہے, لیکن عام آدمی اپنی اپنی کتابیں اپنے اپنے فقہ کے حساب سے دیکھتا ہے. تو امام مالک کی معطا کو ایک درجے میں جو حیثیت وہ والی حاصل نہ ہو سکی جو صحائے ستہ کو ہے, وہ اس لیے کہ صحائے ستہ اکثر محض احادیث کے جمع کرنے پر بیس کرتی ہے, جبکہ معطا امام مالک کا اسٹائل فقہی ترتیب کے حساب سے ہے, اگرچہ ترمذی کا بھی ایسا ہی ہے, اور اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ اپنی فقہ کے مطابق احادیث کو جمع کیا ہے. جیسا کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار ہے, اس کے اندر انہوں نے اپنی فقہ کے مطابق احادیث کو جمع کیا ہے. تو ان کے اسکول کی خاص اس سے لنک ہونے کی وجہ سے گویا وہ اس اسکول کی ایک خاص کتاب بن گئی, اس میں امام مالک کے اپنے جو اصول فقہ ہیں وہ اپلائی ہوئے ہیں, اور ان کی بیس پر بہت سارے اور اصول نکالے گئے ہیں, تفصیلات بیان کی گئی ہے, اپنے فقہ کو سمجھایا گیا ہے. تو اس لیے دیگر لوگ اس کو بعض اوقات فقہی کتاب کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں اس کی بہت اہمیت ہے. بلکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ امام مالک کی معطا اس درجے کی کتاب ہے کہ اس کی شرح شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فرمائی, اور میرے پاس ہے وہ کتاب عربی زبان میں, 18 جلدوں میں وہ بیروت سے چھپ کر آئی ہے, عمدہ پرنٹنگ, زبردست عربی زبان میں وہ ایسی کتاب ہے, معطا کی ایسی شرح ہے کہ جس کو دیکھ کے عرب علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ حنفی ہیں تو ہم سمجھتے کہ یہ کوئی بہت بڑا مالک کی فقہ کا امام ہے, جو امام مالک کی فقہ کو ایکسپلین کر رہا ہے اور اس کے سارے ڈیٹیلز کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر رہا ہے. تو بہرحال امام مالک کی موطأ جو ہے بہت بڑی کتاب ہے, اور امام مالک خود بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ ہیں, تو بہت اونچا مقام ہے. اس لیے گولڈن چین جب کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ, جس چین کو امام بخاری گولڈن چین کہتے ہیں, وہ ان کے نزدیک وہ ہے جو امام بخاری روایت کریں, یعنی سوری امام مالک, یعنی وہ امام بخاری الٹیمیٹلی امام مالک سے روایت کریں بیچ میں دو تین واسطوں کے ساتھ, لیکن جو ان کی گولڈن چین ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک روایت کریں نافع سے, نافع روایت کریں عبداللہ بن عمر سے, اور عبداللہ بن عمر روایت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اتنی چھوٹی چین ہے, بیچ میں صرف دو لوگ ہیں, تو اس کو سلسلۃ الذہب گولڈن چین آف نریشن کہا جاتا ہے, جو امام بخاری کی رائے ہے کہ گولڈن چین آف نریشن یہ, باقی ائمہ کی دوسری رائے ہے گولڈن چین آف نریشن کے حوالے سے. بہرحال تو موطأ امام مالک کا بہت اونچا مقام ہے, اس کی تمام تقریباً تمام احادیث جو ہیں وہ بخاری شریف میں یا صحیح ستہ کی اور کتابوں میں آ گئی ہیں, چند ایک نہیں بھی آئی ہیں لیکن میجورٹی آ گئی ہیں, اور امام شافعی نے امام بخاری کا زمانہ نہیں پایا تو ان کے سامنے بخاری شریف نہیں تھی. تو اگر اب دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری کی صحیح موطأ امام مالک پر بھی فائق ہے, اس میں حدیثیں بھی امام مالک کی موطأ سے زیادہ ہیں, اور اس میں حدیثوں کا مقام زیادہ اونچے درجے کا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام مالک نے مدینے سے باہر جا کر دیگر علماء اور شیوخ سے حدیثیں نہیں لی, کیونکہ وہ مدینے ہی میں رہنا چاہتے تھے اور مدینے سے باہر نہیں جانا چاہتے تھے, جبکہ امام بخاری نے 1080 اساتذہ سے اور محدثین سے حدیثیں لی. اس لیے امام بخاری کا جو کلیکشن ہے صحیح البخاری وہ امت کا اجماع ہی ہے تقریباً, معدود چند مغربی علماء کے, المغرب سے میری مراد جو اسلامی دنیا ہے, مغرب دنیا یعنی موراکو اور الجزائر وغیرہ, ان کے ہاں روایت یا ان کا خیال یہ ہے کہ امام مسلم کی جو صحیح ہے وہ تھوڑی سی فائق ہے امام بخاری کی صحیح پر, اور اس کی وجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ امام مسلم کی جو صحیح ہے صحیح مسلم, وہ اس کی ترتیب بڑی زبردست ہے, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس میں سے حدیثیں نکالنا بڑی آسان ہوتی ہے. امام بخاری کی حدیث کی کتاب جو ہے صحیح البخاری وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, عام آدمی کے لیے تو بس وہ سمجھ ہی نہیں سکتا, اس طور پر کہ حدیث جہاں وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اس میں وہ اس کو نہیں ملے گی, تو اس لیے عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ امام بخاری بہت ڈیپ فقہ بھی رکھتے تھے, بڑے زبردست فقیہ بھی تھے, تو اسی لیے ان کے جو ابواب و تراجم ہوتے ہیں تو اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ غور کریں گے, اندازہ ہوگا کہ کتنی گہری باتیں اس کے اندر انہوں نے ایک ایک حدیث سے بیسیوں مسائل نکالے ہیں اور ان کو بیان کیا ہے. تو جس حدیث سے جو مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے وہ مسئلے کی ہیڈنگ بنا دیتے ہیں اور اس میں وہ حدیث لے آتے ہیں, تو بظاہر آپ کو حدیث نظر آتی ہے کہ اس میں تو بات حج کی ہو رہی ہے, روزے کی ہو رہی ہے, اس کا اس سے کیا تعلق. تو اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور یہ امتحان بھی لیا کرتے ہیں امام بخاری گاہے گاہے, کبھی کبھی حدیث لے آتے ہیں اور اس کا سبجیکٹ ہیڈنگ چھوڑ دیتے ہیں, کبھی سبجیکٹ ہیڈنگ لا کے حدیث چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پیچھے گزر چکی ہے, خود ہی نکالو کہاں کون سی حدیث یہاں فٹ کرو گے. تو امام بخاری بہت اعلیٰ درجے کے استاد بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں, تو اس لیے ان کا کلیکشن جو ہے فور بینگ روبسٹ, یعنی یہ کہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو صحیح بخاری کی احادیث صحت میں مضبوطی کے حساب سے تمام کتابوں پر فائق ہے بشمول موطأ امام مالک, لیکن حسن ترتیب کے حساب سے امام مسلم کی صحیح وہ زیادہ فوقیت رکھتی ہے. اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح بخاری کی ہر ہر حدیث صحیح مسلم اور صحیح ستہ اور موطأ امام مالک اور باقی کتابوں کی ہر ہر حدیث سے سٹرونگر, ایسا نہیں ہے, یہ مغالطہ بھی دور کرتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے, اوور آل بات کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیثیں زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہیں صحیح مسلم اور باقی تمام کتابوں کے حوالے سے اوور آل اگر کلیکٹیولی دیکھیں. لیکن اب آپ اس میں سے ایک ایک حدیث کا موازنہ کرنا شروع کر دیں تو بعض حدیثیں صحیح بخاری کی صحیح تو ہیں لیکن ان سے اونچے درجے کی صحیح حدیثیں آپ کو ابن ماجہ شریف میں بھی مل جائے گی, جو کہ صحائے ستہ میں چھٹے نمبر کی, یعنی سب سے زیادہ ان چھ کتابوں میں نچلے درجے کی کتابیں صحت کے حساب سے اوور آل. لیکن اس کی بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جو صحیح بخاری سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہیں, اور اسی طرح بہت سی مسلم میں تو بہت ایسی احادیث ہیں, اور ترمذی میں, اور اس طرح ابو داؤد شریف میں, اور نسائی وغیرہ میں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح ستہ میں صحیح بخاری کا مقام سب سے اونچا ہے, تو وہ اوور آل انڈیویجولی نہیں, ہر حدیث کی بات نہیں ہے. اسی لیے جب کبھی ایسا ہو کہ کوئی حدیث آپ کو بخاری میں مل جائے, اس کا یہ مطلب لازمی نہیں ہوتا کہ یہ اس مسئلے میں سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے. اوتھینٹک تو ہے, لیکن کیا اس سے زیادہ اوتھینٹک کوئی اور حدیث کہیں اور بھی موجود ہے, تو وہ دیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے محدثین اور فقہا چاروں طرف حدیثوں کو دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں. تو اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج عام آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی یہ حدیث تو بخاری میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ الٹیمیٹ ہو گیا, اس کے آگے تو پیچھے کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے, اس سے زیادہ روبست اور زیادہ صحیح حدیثیں دوسری جگہ ہو سکتی ہیں. بعض اوقات ایسی کتابوں میں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو اس سے زیادہ یعنی اسٹرانگ نہ ہو, بلکہ بہت زیادہ ویک کتاب ہو, جس میں 90% حدیثیں بھی ویک ہوں, اس میں بھی بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جو صحیح بخاری کی کسی اس حدیث سے اگر موازنہ کیا جائے اس چین سے تو زیادہ مضبوط چین ہوگی. بہرحال یہ تو خیر گہری فقہی اور علم حدیث کی کچھ بحثیں ہیں اور باتیں ہیں, ان کو سائڈ میں کر دیتے ہیں فی الحال. تو آپ کی بات کا جواب پتہ نہیں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, لیکن اور بہت ساری باتیں بھی کچھ ہو گئی. انشاءاللہ کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا, اللہ نے چاہا تو. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا